الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. یہ حدیث مسلسل بالاولیت ہے. مسلسل بالاولیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر راوی نے اپنے مروی عنہ سے, دوسرے لفظوں میں ہر شاگرد نے اپنے استاذ سے اول مرتبہ میں یہ حدیث شریف سنی ہے, جس کو مسلسل بالاولیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اگرچہ اس حدیث شریف کے اندر تسلسل بالاولیت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں ہے, لیکن حضرات محدثین کے یہاں, ہمارے اکابر اور اسلاف کے یہاں اس حدیث شریف کی سند کو مسلسل بالاولیت کے طور پر سنا سنایا جاتا ہے, چونکہ سند کا اکثر الاکثر حصہ مسلسل بالاولیت کے طور پر آیا ہے. میں نے بھی یہ حدیث سب سے پہلے اپنے استاد اور اپنے مرشد اول فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ سے اسی طرح تسلسل بالاولیت سے سنی ہے, اور میں نے اس کو آپ کی خدمت کے اندر سنائی. یہ مبارک مجموعہ جو مشکات شریف کے نام سے معروف اور مشہور ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں اس مجموعے کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی. امت کے اندر صدیوں سے اس کو پڑھنے پڑھانے کا رواج ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لمبے زمانے تک اس کو باقاعدہ درسن پڑھانے کا اہتمام فرمایا. ایک بزرگ تھے, ان کو تو مشکات شریف سے اتنا لگاؤ تھا کہ وہ مشہور ہی ہو گئے ملا داؤد مشکاتی کے نام سے. مشکاتی ہی کے نام سے ان کا تعارف ہو گیا, اس قدر وہ مشکات شریف سے شغف رکھتے تھے. بہرحال یہ ایک بڑا مبارک مجموعہ ہے. یہ آخری حدیث شریف جو آپ نے تلاوت کی, یہ حضرت بحض ابن حکیم اپنے والد سے, اور وہ اپنے والد یعنی بحض کے دادا جان یعنی حضرت معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں. ہمارے بہت سے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ راوی صحابی کا جب نام آئے تو ان کے ساتھ جمیع صحابہ کرام کو دعا میں شامل کر لینا چاہیے, اور ہمیں اپنی ذات کو بھی, ہم سب شرکائے درس کو بھی شامل کر لینا چاہیے. اس کے بڑے فوائد ہیں. ایک فائدہ یہ ہے
کہ حضرات صحابہ کرام کے لیے ہم دعا کریں گے تو اس سے اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہوگی. اس لیے کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, اس آیت میں سبقونا بالإيمان کے اولین مصداق حضرات صحابہ ہے.
تو گویا جب خود باری تعالیٰ نے ان کے لیے ہم کو دعا کی ترغیب دی تو ہمیں حضرات صحابہ کو اپنی دعا میں شامل کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے.
دوسرا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے ایک حدیث شریف پڑھی ہے سنی ہے کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے یوں کہتے ہیں کہ اللہ تجھے بھی یہ نعمت عطا فرمائے.
جب حضرات صحابہ کے لیے ہم رضائے الہی کی دعا کریں گے تو ملائکہ ہمارے لیے بھی رضائے الہی کی دعا کریں گے. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جن صحابہ کرام نے اپنی جان مال کی قربانیوں سے یہ دین کی امانت ہم تک پہنچائی ان کے لیے ہم دعا کر کے ان کے حق کا ذرہ ہم ادا کریں. حق تو ان کا ہم ادا نہیں کر سکتے لیکن ایک ذرہ ان کے حق کا ہم ادا کرنے کی کوشش کریں. اس لیے صحابی کا مبارک نام آئے تو ہمیں یوں پڑھنا چاہیے, یہ روایت حضرت معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم وعنا جمیعا, اس طرح کا جملہ بولنے کا مزاج بنانا چاہیے. رضی اللہ عنہم میں وہ راوی ہو گئے, وعنہم میں جمیع صحابہ ہو گئے اور اسانید کے مشائخین ہو گئے, اور وعنا جمیعا کے اندر ہم سب شرکائے درس حاضرین مجلس آ گئے تو یہ ایک جامع ترین دعا ہو جائے گی. یہ روایت لائے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر کر رہے ہیں. آیت بڑی مشہور و معروف ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حدیث نقل کی, اس میں میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ قرآن مجید کی معتبر ترین تفسیر وہ ہے جو حدیث پاک کے ذریعے سے ہوئے. اسی لیے ہمیں چاہے عام مسلمانوں کے سامنے درس قرآن کا اہتمام کرے یا سبق میں درس قرآن ہو تو اس میں اول ترجیح حضرات صحابہ نے احادیث میں جو تفسیر نقل کی ہے اس کو ہمیں سب سے پہلا مقام دینا چاہیے. اسی لیے حضرات محدثین نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں کتاب التفسیر قائم کیا. بخاری شریف جب آپ پڑھیں گے تو جلد ثانی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقلاً کتاب التفسیر کو قائم کیا اور ان کو اپنے شرائط کے مطابق جتنی روایتیں جتنے آثار ملے وہ انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی.
آیت کریمہ بڑی عجیب و غریب آیت ہے
کہ پوری امت محمدیہ کو اس کے اندر خطاب ہے, اور للناس کا لام نفع کے لیے آیا ہے. اب آیت کا مطلب یہ ہو گیا کہ تم اس دنیا کے اندر بھیجے ہی اس لیے گئے ہو تاکہ تمہارے ذریعے لوگوں کو نفع ہو گئے,
لوگوں کو فائدہ ہو گئے. اور آپ نے جلالین شریف میں پڑھا ہے کہ لفظ ناس یہ عام لفظ ہے, مومن غیر مومن
سب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو آیت کریمہ کا حاصل یہ ہوا کہ اس امت محمدیہ کے جو افراد امت اجابہ کے قبیل سے ہیں، جو دعوت قبول کرنے والے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مسلم غیر مسلم ہر ایک کو نفع پہنچانے کا کام کرے، اور سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کا نفع پہنچاوے.
اگرچہ دنیاوی نفع بھی بڑا نفع ہے اور اس کے اوپر بھی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہے، جیسے بیمار کو علاج دوا کرنا، بھوکے کو کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، اس کا بڑا ثواب حدیث میں آیا، لیکن کسی کو دین کا فائدہ پہنچانا یہ سب سے بڑا نفع اور فائدہ ہوا کہ ہماری ذات سے بے ایمانوں کو ایمان نصیب ہو جائے، ایمان والوں کو کامل دین نصیب ہو جائے، اس کی ہمیں جد و جہد اور فکر کرنی چاہیے. یہ اس آیت کریمہ کا بہت بڑا سبق ہم کو ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. ایک شارح نے بڑا اچھا نقطہ لکھا ہے
کہ مؤلف نے کتاب کے اخیر کے اندر جو حدیث ذکر کی اس میں دعوت کی بات کہی، دعوت والی آیت لائے، اور دعوت والی آیت لا کر کے آخری روایت میں یوں اشارہ کیا کہ آخری سانس تک دعوت کا کام جاری رہنا چاہیے. دین کی دعوت کا کام چاہے مدارس کے ذریعے سے ہو، چاہے مکاتب کے ذریعے سے ہو، چاہے تبلیغ کی مروجہ محنت کی شکل میں ہو، خانقاہوں کے ذریعے ہو، تصنیف تعریف کے ذریعے سے ہو،
درس قرآن اور درس حدیث اور ذکر اللہ کے حلقے کے ذریعے سے ہو، لیکن دعوت کا کام زندگی کی آخری گھڑی تک جاری اور ساری رہنا چاہیے. یہ سبق مؤلف نے ہم کو دیا ہے.
آپ کی برکت سے اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا. میزبان رسول سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے حضرت شیخ المشائخ مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ان کے مزار پر ہماری حاضری ہوئی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ 80 سال کے بڑھاپے میں ایک لشکر تیار ہوا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت کا دور چل رہا تھا
اور یہ لشکر جا رہا تھا قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے واسطے، جو اس زمانے کے اندر پوری دنیا کا عیسائیوں کا عالمی مرکز تھا اور سب سے بڑی عیسائی حکومت وہاں مضبوط ترین قائم تھی، اور اس کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، قیصر روم کہا جاتا تھا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ تم قسطنطنیہ کو ضرور فتح کرو گے، اور جو جماعت فتح کرے گی وہ بہت اچھی جماعت ہوگی، اور اس جماعت کا امیر بھی بڑا اچھا امیر ہوگا. یہ بشارت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْطُنْطُنِيَا، تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے. اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہے، اِذَا هَلَكَ قَيْسَرَ فَلَا قَيْسَرَ بَعْدَهُ، جیسے کسرا کے بارے میں قیصر کے بارے میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ قیصر ہلاک ہوگا تو پھر کوئی دوسرا قیصر بادشاہ دنیا میں جنم نہیں لے گا. تو یہ اتنی بڑی بشارت تھی. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر مرتب کیا، اور اس کا امیر اپنے بیٹے یزید کو بنایا اور یہ لشکر روانہ ہوا. میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کی اس وقت ان کی عمر تھی, 80 سال کا بڑھاپا تھا, اور عرب ملکوں سے قسطنطنیہ اس وقت ہوائی جہاز میں تقریباً 4.5 گھنٹے کا سفر ہے. تو اس زمانے کے اندر کتنے دنوں کا سفر ہوگا اندازہ لگاؤ. اتنا لمبا چوڑا سفر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 سال کے بڑھاپے کے اندر کیا, اس حدیث کی بشارت کا مصداق بننے کے واسطے. نعم الجیش و نعم امیرها, اس کی بشارت کا مصداق بننے کے واسطے. اور قسطنطنیہ تشریف لے گئے, کئی دنوں تک لشکر نے پڑاؤ ڈالا لیکن فتح ظاہر میں نہیں ہو سکی. حضرت ابو ایوب انصاری بیمار ہو گئے
تو لشکر کے امیر یزید آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. بہت ادب سے پوچھا کہ آپ تو میزبان رسول ہو, میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں, آپ بیمار ہوئے ہیں. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, بوڑھا اور بیمار کیا خدمت کرو گے؟ الاصابہ میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ حالات لکھے ہیں, اور الاصابہ ہی کے حوالے سے سنگ مرمر کی تختی کے اوپر لکھ کر حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پر یہ حالات لگائے گئے ہیں. تو کہا, ایک بوڑھا اور بیمار کیا خدمت کرو گے؟ بس ایک آرزو ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری لاش کو یہاں دفن مت کرنا, جانور کے اوپر میری لاش کو رکھ دینا, اور اس جانور کو جتنا تم دشمنوں کے علاقے میں چلا کے اندر لے جا سکو اتنا لے جانا, اور دشمن کی سرزمین کے اوپر لے جا کے مجھے دفن کر دینا. گویا آپ کے ان جذبات کی ترجمانی بعض اہل سیر نے یوں کی کہ محشر میں اللہ کی بارگاہ میں یوں کہہ سکوں کہ اللہ, جب تک میں زندہ تھا تیرے راستے کے اندر اپنے قدم سے چلتا رہا, اور موت کے بعد میری لاش تیرے راستے میں چلتی رہی. میں اپنے اللہ کو کہہ سکوں, کس قدر دین کی اشاعت کا ان کے دلوں میں جذبہ ہوگا اس کا اندازہ لگاؤ. جس کو ہمارے بزرگان دین یوں تعبیر کرتے ہیں, کرتے کرتے مرنا ہے, مرتے مرتے کرنا ہے.
یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا, اس کی یہ شرح ہے, کرتے کرتے مرنا ہے, مرتے مرتے کرنا ہے. میں ہماری یہاں دور حدیث شریف کے طلباء کو شروع سال سے کہا کرتا ہوں, لاڈلو دو دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ موت تک ہمیں دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما لے گئے. موت تک دین کی مقبول خدمات کے لیے اللہ ہمیں قبول فرما لے گئے, اس کی دعا مانگا کرو اللہ کی بارگاہ میں, کہیں ہم ضائع نہ ہو جائے. اس لیے کہ اللہ میرے اور آپ کی صلاحیت کے محتاج نہیں ہیں. انہوں نے تو بہت عجیب انداز میں فرما دیا, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, اگر تم منہ پھراؤ گے ہم دوسروں کو کھڑا کر دیں گے. دین کے لیے اللہ میرے اور آپ کی صلاحیت کے محتاج نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہوا. حضرت ابو ایوب انصاری کا انتقال ہو گیا تو یزید نے آپ کی لاش کو ایک جانور کے اوپر رکھا اور اس جانور کو چلایا چلایا چلایا. جو قسطنطنیہ کے قلعے کی دیوار تھی, اب تک ہے, ہزاروں سال پرانی وہ بوسیدہ دیوار اب بھی موجود ہے, بالکل اس دیوار کے کنارے کے اوپر جڑ میں لے جا کر کے حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر بنائی اور وہاں آپ کو دفن کیا, اور وہاں آپ کی قبر مبارک بنی.
مدینہ منورہ سے ہزاروں کلومیٹر دور کے فاصلے کے اوپر شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم جب وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے سفر نامہ لکھا تو عجیب جملہ لکھا کہ اگرچہ قسطنطنیہ پانچویں صدی ہجری میں فتح ہوا 500 سال کے بعد، لیکن اس فتح کی بنیاد اور بانی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ثابت ہوئے ہیں کہ ان کا انتقال، ان کی قبر، وہ جو ہے اس فتح کی بنیاد بنی، اور آج بھی حضرت کا مزار مبارک وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ ہے جذبہ، شاید مؤلف ہم کو یہی سبق دینا چاہتے ہیں کہ زندگی کی آخری گھڑی تک یہ دعوت کا کام، دین کی اشاعت کا کام، دین کی حفاظت کا کام جاری ساری رہنا چاہیے۔ اسی لیے آخری روایت میں انہوں نے دعوت والی آیت لا کر کے ہم کو بڑا اہم سبق دیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، انتم تتمون سبعین امۃ۔ اب پچھلے زمانے میں تو بہت ساری امتیں گزر گئی، لیکن سبعین کا عدد آیا۔ ایک توجیہ تو آپ نے مشکاۃ شریف میں بار بار پڑھی ہے کہ سبعین کا عدد تکثیر کے لیے آتا ہے، تحدید کے لیے نہیں آتا۔ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم سبق میں ایک بات فرماتے ہیں کہ بھائی چند توجیہات ایسی ہے وہ پیٹرن ہے، وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ حدیث کے اندر چند توجیہات پیٹرن ہیں، اس میں ایک یہ بھی پیٹرن ہے کہ یہ عدد تکثیر کے لیے ہے، تحدید کے لیے نہیں ہے۔ یہ توجیہ کئی روایتوں میں کام آئے گی۔ تو بہرحال سبعین کا عدد تکثیر کے لیے، تحدید کے لیے نہیں ہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ امت کی تنوین کو تعظیم کے لیے لے لو، کہ بڑی بڑی امتیں پچھلے زمانوں کے اندر جو گزر گئی ان تمام کا تتمہ اور تکملہ اللہ نے امت محمدیہ کو بنایا ہے۔ اور یہ واقعہ اور حقیقت ہے کہ خاتم الانبیاء کی امت ہے تو یہ خاتم الامم ہے، خاتم الانبیاء کی امت ہے اور خاتم الامم ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر ہم ختم نبوت کا کام کریں گے تو انشاءاللہ اس سے اللہ اور رسول کی کامل خوشی ہمیں حاصل ہوگی۔ اسی لیے ختم نبوت کا کام بڑا اونچا کام ہے۔ امام المحدثین حضرت علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس نے ایک گھنٹے کے لیے بھی ختم نبوت کا کام کیا، مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو حاصل ہوگی۔ اسی لیے ختم نبوت کا کام یہ بڑا اونچا کام ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اس کا ایک آسان اور چھوٹا درجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بیانوں میں، اپنی تقریروں میں، اپنے درس میں ہر مرتبہ کم سے کم ایک مرتبہ اتنا بول دیں، جیسے کوئی حدیث سنا رہے ہیں، کوئی سنت سنا رہے ہیں، تو یوں جملہ بول دیں کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ حضور کی سنت ہے۔ تو اس سے پہلے آخری نبی کا لفظ ہمارے ہر بیان میں، ہر مجلس میں ایک مرتبہ آ جائے تو یہ بھی ختم نبوت کا بہت بڑا کام ہو گیا کہ سامعین کے دل دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرمایا کہ انتم خیرها و اکرمها علی اللہ تعالی۔ سبحان اللہ، بڑوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرنا، اور یہ حوصلہ افزائی اللہ کے یہاں سے ہو رہی ہے امت محمدیہ کی۔ کنتم خیر امہ، اللہ حوصلہ افزائی فرما رہے۔ جب بڑے چھوٹوں کے حوصلے بڑھاتے ہیں تو چھوٹوں کو کام کرنے کا بڑا حوصلہ ملتا ہے اور بہت زور و شور سے کام کرتے ہیں۔ میں یوں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ کام اللہ تعالیٰ اس وقت کے اوپر دین کا ہم فقیروں سے، نااہلوں سے لے رہے ہیں، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اللہ کا کرم فضل ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے بڑوں کی حوصلہ افزائی اس میں بہت بڑا حصہ رکھتی ہے. ہمارے بڑوں نے قدم قدم پر ہمارے حوصلے بڑھائے، تب جا کر کے اس وقت کے اوپر جو کچھ کام ہو رہا ہے وہ اللہ کی توفیق اور فضل سے ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا حوصلہ اس امت کا بڑھا رہے. کنتم خیر امہ، اور پیارے آقا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا حوصلہ بڑھایا. انتم خیرها واکرمها علی اللہ تعالی. اللہ اکبر. اب اس امت کو ان دونوں حوصلہ افزائی کی کتنی قدر کرنی چاہیے. جب اللہ حوصلہ افزائی فرما رہے، پیارے آقا حوصلہ افزائی فرما رہے، تو ہمیں اس حوصلہ افزائی کی کتنی قدر کرنی چاہیے اس کا اندازہ لگاؤ. اللہ ہمیں اس کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ فضیلت اس امت کے لیے کیا کم ہے. کیا آپ نے حدیث شریف پڑھی ہے کہ قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کی 120 صفحے لگائی جائے گی. حدیث پڑھی، اہل الجنت 120 صفن لکم منہا 80 صفن. قیامت کے دن جتنے لوگ جنت میں اولین جائیں گے ان کو 120 صفوں کے اندر کھڑا کیا جائے گا. سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان 120 صفوں کے اندر جنت میں جانے والے جنتی ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو ان صفوں میں اپنے کرم سے جگہ عطا فرمائے. 120 صفے تمام نبیوں کی امت میں سے. لیکن اس امت کی فضیلت پر قربان جائیے کہ اہل الجنت 120 صفن لکم منہا 80 صفن. 120 میں سے 80 صفے صرف اور صرف امت محمدیہ کے لیے ہوگی. 2 ثلث. سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے. اور ایک دوسری روایت کے اندر یوں مضمون آیا، ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلاها. جنت کے دروازے بند ہوں گے تمام نبیوں کے لیے جب تک کہ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جائے. حضور فرماتے ہیں کہ پہلے میں جنت میں جاؤں گا، پھر باقی نبی آئیں گے. آگے کیا فرمایا، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حُرِّمَتْ عَلَى الْأُمَمْ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي. جنت ساری امتوں کے لیے حرام ہے جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. اخیر میں آئے اور سب سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے. کتنی بڑی فضیلت اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی. کاش کہ ہم اس کی قدر کرنے والے بن جائیں تو یہ بڑی بات ہے. اور ایک صاحب نے بہت اچھا نقطہ لکھا ہے اس کے اوپر کہ یہ جو فرمایا کہ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، پھر آگے فرمایا انتم خیرها واکرمها علی اللہ تعالی، تو کہا یہ بہتری کب آئے گی اپنے اندر، کب بہتری آئے گی صحیح معنی میں؟ تو کہا جب 5945 حدیث پر عمل کرو گے تب آئے گی. ابھی مولانا بیان فرما رہے تھے تمہیدی کلمات میں کہ اس مجموعے میں 5900 اتنی مقدار بیان کی نا، 945 5945 روایات مؤلف نے اس کتاب میں ذکر فرمائی. تو ایک شاعر نے بہت اچھا نقطہ لکھا کہ کنتم خیر امہ کب بنو گے اور خیرها و اکرمها کب بنو گے، جبکہ یہ 5945 حدیث پر عمل کرو گے تو خیر بنو گے، ورنہ بغیر عمل کے خیریت آنے والی نہیں ہے. تو یہ مبارک سبق ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو احادیث کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے. بہت سے نسخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ آگے والی عبارت بھی خود مؤلف کی لکھی ہوئی ہے. آگے والی عبارت جس کے اوپر آپ نے کتاب کا تکملہ فرمایا، تو وہ تکملے والی عبارت کے مضمون کے اوپر غور کیجئے تو ایک بڑی بات آپ کو سننے دیکھنے کو ملے گی کہ آپ نے کتاب کے مجموعے کو کب مکمل فرمایا؟ جمعہ کا دن تھا. اور دیکھیے آپ کے لیے میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا موقع دیا کہ ہم بھی اس کو جمعہ کے دن مکمل کر رہے ہیں، یوم الجمعہ. اور بڑی بات دیکھنے کی ہے، من رمضان عند رؤیت ہلال شوال، کہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد انہوں نے اس کتاب کے کام کو مکمل کیا. کچھ سمجھ رہے ہو؟ ہمارے یہاں عید کے دن بھی دین کا کام جاری رہنا چاہیے. مؤلف نے عید کا چاند دیکھ کر کے، جب لوگ عید کے کپڑوں کی تیاری میں ہوتے ہیں، عید کے غسل کی تیاری میں ہوتے ہیں، شیر خورمے کی تیاری میں ہوتے ہیں، تب یہ لکھنے کا کام مکمل کر رہے ہیں. تب ہمیں حضرت شیخ کا لکھا ہوا شعر یاد آتا ہے، حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا، مکتبہ عشق کے انداز نرالے دیکھے، مکتبہ عشق کے انداز نرالے دیکھے، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. سبق یاد کرنے والوں کو چھٹی نہیں ہوا کرتی ہے، وہ عید کو بھی پڑھتے ہیں، رمضان میں بھی پڑھتے ہیں. جب ہماری یہ دھن ہوگی کہ رمضان ہو عید ہو لیکن ہمارا تعلیم تعلم کا سلسلہ برابر جاری اور ساری رہے، تب جا کر کے کوئی علمی کمال ہمارے اندر پیدا ہوگا. اللہ ہمیں علم کی ایسی دھن عطا فرمائے، پڑھنے پڑھانے کا ایسا چسکا اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور ایسی اللہ تعالی ہمیں دل کے اندر توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے لیے کوئی چھٹی نہیں. چھٹی کب ہوگی ہماری؟ چھٹی ہوگی ہماری، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جب موت کا فرشتہ آئے اور کہے چلو تم اللہ سے راضی، اللہ تم سے راضی، وہ دن ہماری چھٹی کا دن ہوگا، وہاں تک ہماری چھٹی کا دن نہیں ہوگا. حضرت امام ابو یوسف کے حالات آپ کے اساتذہ نے سنائے ہوں گے، بیمار تھے، ایک صاحب ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ رمی جمار، یعنی شیطان کو جو کنکر ماری جاتی ہے حج میں، وہ پیدل مارنا سنت ہے کہ سواری پر مارنا سنت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پیدل. تو امام ابو یوسف نے فرمایا اخطأت، غلط جواب دیا. پھر انہوں نے کہا سوار ہو کے، جیسے کہ ہماری عادت ہے کہ عبارت میں استاد غلطی نکالتے ہیں تو فوراً ہم اعراب بدل لیتے ہیں کہ یہ نہیں تو یہ، یہ نہیں تو یہ. تو انہوں نے جواب بدل دیا کہ سوار ہو کر. تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اخطأت، غلطی کی تم نے. تو اب یہ حیران کہ پیدل کنکری مارنا سنت ہے وہ بھی غلطی، سوار ہو کے کنکری مارنا سنت ہے وہ بھی غلطی، تو صحیح سنت کیا ہے؟ پھر امام ابو یوسف نے ان کو سمجھایا کہ جس جمرے کے بعد دوسرا جمرہ ہے اس کو پیدل مارنا سنت ہے، اور جس جمرے کے بعد کوئی جمرہ نہیں اس کو سواری کی حالت میں مارنا سنت ہے. گویا پہلے اور دوسرے جمرے کو پیدل مارو، اور تیسرے شیطان کو سواری ہو کر کے سواری کی حالت میں مارو، یہ سنت ہے. یہ مسئلے کی بحث ہوئی اور وہ عیادت کرنے والے امام ابو یوسف کے حجرے سے باہر نکلے، اور ابھی تو امام یوسف کے مکان کے دروازے پر پہنچے تھے اور گھر میں سے عورتوں کے رونے کی آواز آئی. تو وہ رک گئے کہ بھئی یہ کیوں عورتوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ تو بتلایا کہ امام ابو یوسف کی روح قبض ہو گئی، انتقال ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کے علم کے حرص پر تعجب ہوا کہ زندگی کی آخری سانس تک کیسے دینی مسائل کے مذاکرے کے اندر مشغول ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا چسکا کتابوں کے مطالعے کا، علم کا اپنے کرم سے عطا فرما دے. جب یہ چسکا لگے گا تو پھر دنیا کی کوئی نعمت نعمت نہیں ہوگی سوائے کتاب کے. اللہ ہم سب کو علم کا شہدائی بنائے, علم کی اشاعت کرنے والا بنا دے وے, اور علم کے ساتھ عمل کی بھی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرمائے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں. مسلمان بھائیوں, آپس کے اندر جو نزاعات اور جھگڑے ہوتے ہیں اس کو قرآن حدیث اور شریعت کی روشنی میں حل کروایا کرو, یہ بہت ضروری ہے آج کے زمانے کے اندر. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ہمیں کئی آیتوں کے اندر تاکید فرمائی ہے کہ مسلمان آپسی لڑائی جھگڑوں کو قرآن حدیث کی روشنی میں حل کرواوے. ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم سے ایک مرتبہ یہ واقعہ سنا تھا کہ ایک جگہ کے اوپر دو مسلمان کے درمیان میں جھگڑا ہوا اور کورٹ میں عدالت میں وہ مقدمہ گیا دنیاوی. 27 سال تک مقدمہ چلتا رہا, 20 اور 7 سال تک. دونوں کی زمین بک گئی, عدالتوں کے اندر وکیلوں کی فیس چکانے میں دونوں کی زمین اور کھیت بک گئے. 27 سال گزرنے کے بعد عدالت نے یوں کہا کہ تم دونوں آپس کے اندر بیٹھ کے صلح کر لو. 27 سال کے بعد, اور دونوں کے کھیت بک گئے, زمین بک گئی, مکان بک گئے, اور دونوں کرائے کے مکان میں رہنے چلے گئے, اور دونوں کی ساری جائیداد بک گئی. اور جھگڑا کس بنیاد پر تھا؟ دونوں پڑوسی تھے, اس پڑوسی کی مرغی نے جا کر پڑوس والے کے اوٹے کے اوپر پاخانہ کر دیا تھا, اس مسئلے میں دونوں کا جھگڑا ہو گیا, عدالتی کاروائی ہو گئی, 27 سال تک مقدمہ چلا, دونوں کی جائیداد بک گئی, اخیر میں عدالت نے کہا مصالحت کرو. یہ حال ہوتا ہے عدالتوں کے چکر کے اندر جانے کی. اس لیے مسلمان بھائیوں, محکمہ شریعہ کے ذریعے ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے فیصلے کرانے چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اس مدرسے میں پہلے بھی حاضری ہوئی میرے رفیق درس مفتی حبیب اللہ صاحب کی دعوت پر, اس علاقے کا سفر ہوا تھا تو معاصر میرے حضرت مولانا غلام اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے, تو ان کے اصرار پر پہلے بھی حاضری ہوئی تھی. آج دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مجلس کی نسبت سے حاضری کی سعادت عطا فرمائی. میں اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس مبارک مجلس کو میرے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے دنیا آخرت میں خیر کا, رحمت کا, برکت کا ذریعہ بناوے, اور اللہ تعالیٰ علم حدیث سے مجھے اور آپ کو دنیا آخرت میں اس کے انوار سے مالا مال فرمائے. حضرات محدثین کی جماعت میں اللہ قیامت کے دن ہمارا حشر نشر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
یہ معمر مشائخ ان سے بنوانا.